अच्छा, तो बहरहाल पहला सवाल ये था कि अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल्मुमिनीन वल मुमिनात की जो फजीलत बयान की गई है, तो उसका खुलासा बहरहाल यही है कि अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल्मुमिनीन वल मुमिनात इतना पढ़ लेना 27 से 25 मरतबा फजीलत हासिल करने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर कोई उसमें इजाफा करके और भी चीज़ें साथ में मांग लें तो ठीक है, वो मजीद खैर का जरिया बन जाएगा। मसलन अल्लाहुम्मा अग़फिरली वली वालिदैया वल मुमिनीना, यानी और इजाफा कर लें, या अल्लाहुम्मा अग़फिरली वल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात वगैरह, जो भी जो इजाफा कर ले वो एक जायद चीज़ होगी। फजीलत कम अज़ कम दर्जे में इससे हासिल हो जाएगी कि अल्लाहुम्मा अग़फिरली वल मुमिनीना वल मुमिनात पढ़ ले 25 से 27 मरतबा। सवाल यह है दूसरा, जो अहम सवाल है, कि फ़र्ज़ ये सफ़र में सुन्नतें पढ़ी जाएँ या ना पढ़ी जाएँ। जब फ़र्ज़ मुख्तसर हो जाते हैं तो फिर सुन्नतें क्यों पढ़ी जाती हैं, सुन्नतें तो नहीं पढ़नी चाहिए। बहरहाल इस बारे में बात, यह सवाल अहम है, जिनको ख़ास तौर पे अहादीस पढ़ने से वास्ता पड़ा है, जो कुतुबे फ़िक़्हा पढ़ते हैं, मसाइल पढ़ लेते हैं, वहाँ तो लिखा हुआ है, साफ साफ मसला लिखा हुआ है, लेकिन अहादीस पढ़ते हैं तो उनको शायद ये कभी कभी सवाल जहन में आ जाए, सवाल जहन में आ जाए कि अच्छा, जब फ़र्ज़ मुख्तसर हैं, बाज़ सहाबा से मनकूल है कि फ़र्ज़ मुख्तसर किए गए तो फिर सुन्नतें क्यों पढ़ी जा रही हैं। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मनकूल है, सफ़र के दौरान देखा लोग फ़र्ज़ के बाद सुन्नतें पढ़ रहे हैं, पूछा, अच्छा ये सुन्नतें पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़नी होती तो मैं फ़र्ज़ पूरे पढ़ लेता, रिवायतों में चूंकि जिक्र है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बहरहाल इस मसले को समझने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत सफ़र के दौरान नवाफिल वगैरह पढ़ने की हुआ करती थी, तहज्जुद का भी अहतमाम होता था, नवाफिल का अहतमाम होता था, लेकिन अमूमन सफ़र के दौरान नमाज नफिल सुन्नतें वगैरह जो पढ़ी जाती थी वो किस तरह होती थी, सवारी पर, क्योंकि सवारी पर पढ़ सकते हैं। तो सफ़र के दौरान अगर इंसान, ज़ाहिर है फ़र्ज़ नमाज के लिए उतर रुकना पड़ता है, ज़मीन पर पढ़ना ज़रूरी है, तो सफ़र के दौरान सुन्नतें पढ़ना और नवाफिल पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अहादीस में उसका जिक्र है, लेकिन उतर कर, सवारी से उतर कर नहीं बल्कि चलते हुए। फजर की सुन्नतें तो बाला सराहतन साबित है, फजर की सुन्नतों में तो ये तो अहादीस सही हदीसों में है कि नीचे उतर कर, ज़मीन पर उतर कर सुन्नतें फजर की पढ़ा करते थे, वो तो साबित है, इसलिए कि वो तो सुन्नतों में सबसे ज़्यादा मुअक्कद है। उसके अलावा सुन्नतें और नवाफिल सवारी पर पढ़ लिया करते थे, लेकिन जब किसी जगह पहुंच गए, चाहे मुसाफिर हों, किसी जगह पहुंच गए तो पहुंचने के बाद फिर सुन्नतें पढ़ना, ज़ाहिर अब तो सवारी नहीं ना, अब तो उतर गए किसी जगह, तो वहाँ सुन्नतें पढ़ना वो भी सही हदीसों में साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं। ये हदीस के लिहाज से मैं खुलासा बता रहा हूँ, जिसका नतीजा ये निकला कि मसलन हम सफ़र में हैं, रास्ते में किसी जगह रुके तो फ़र्ज़ पढ़ लें, काफ़ी है। अगर ख़ुद ड्राइवर हैं तो फिर ज़ाहिर ड्राइव करते हुए तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन अगर ड्राइव नहीं कर रहे, साथ में बैठे हुए हैं, तो सीट पे बैठे बैठे सुन्नतें पढ़ लें, नफिल पढ़ लें, सुन्नत पर अमल हो जाएगा, फजीलत हासिल हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है, छोड़ने का गुनाह नहीं है, लेकिन फजीलत हासिल हो जाएगी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और जब किसी जगह पहुंच गए, मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा पहुंचे, हदीस में आता है, जो देखना चाहे हदीस देख सकते हैं, हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा, ये तो हम जानते हैं कि मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफिर थे, हज के मौके पर हों या फतह मक्का के मौके पर हों, मुसाफिर थे। बहरहाल मुसाफिर होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में जुमा के बाद की सुन्नतें पढ़ी हैं, यह हदीस में साबित है। इसका मतलब है कि मुसाफिर जब किसी जगह पहुँच गया हो तो वह सुन्नतें पढ़ ले, लेकिन यह पढ़ ले का मतलब फजीलत हासिल करने के लिए, सुन्नत मुअक्कदा सफ़र में मुअक्कदा नहीं रहती, बस इतनी बात जहन में रहे, सुन्नत मुअक्कदा सफ़र में मुअक्कदा नहीं रहती। हाँ, फजर की सुन्नतें तो मुअक्कदा बाकी हैं, वो तो पढ़ ले, फजर की सुन्नतों के अलावा कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, छोड़ने का गुना नहीं है, पढ़ ले तो फजीलत हासिल हो जाएगी, ये खुलासा है। जैसे आम हालात में हम नफिल नमाज पढ़ते हैं, तो इसी तरह सफ़र में सुन्नतें इंसान पढ़ ले, किसी जगह पहुंचा हुआ है, मुसाफिर है, सुन्नतें पढ़ ले, जिस तरह नफिल की फजीलत हम आम दिनों में हासिल करते हैं वो भी नफिल की तरह है, लेकिन नफिल से थोड़ा सा दर्जा ज़्यादा है, इतना है कि छोड़ने का गुनाह नहीं है। तो ये सोचना कि सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए, ये सही नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है, कहाँ गया सवाल, ہم نماز میں تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بھی اتنے خیال آتے ہیں، کیا یہ ہماری نفس کی وجہ سے ہے؟ اچھا، تعوذ سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے شیطان سے، دعا ہے، شیطان سے بچنے کے لیے ایک دعا ہے، اور دعا کا اثر فوراً ہر ایک کی دعا قبول ہو جائے اور اس کا اثر ظاہر ہو جائے، ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوتا، بہت سی دعائیں ہم مانگتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم مانگتے ہیں، وہ ہمارے دل کے اخلاص اور ہماری کوشش، اس لیے کہ ایک اہم بات ہے جو سورہ فاتحہ میں مجھے بتانی تھی شاید رہ گئی تھی، کہ دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزیں اور ضروری ہیں، جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو دعا کی قبولیت کے لیے، اچھا وہ یہ سوال کر لیں، مجھے سورہ فاتحہ میں ایک چیز رہ گئی تھی وہ یاد آ گئی، تو دعا کی قبولیت کے لیے خاص طور پہ، اور شرائط تو ہیں، اور شرائط ہیں، لیکن خاص طور پہ دو شرطیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان پکا ارادہ کر لے، عزم مصمم جس کو کہتے ہیں، کہ یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے جو کوشش ہو سکتا ہو کر لے، یہ دو چیزوں کے بعد پھر دعا، تو دعا میں قوت آتی ہے، قبولیت آتی ہے، انسان بیٹھ جائے اور یہ کہ یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میرا پیٹ بھر جائے، کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھانا بالکل، ایک لقمہ بھی نہیں کھانا، لیکن بس یا اللہ میرا پیٹ بھر جائے، یہ بیوقوفی کہلائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہم تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا تو ہے، ایک طرح سے دعا ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے ہم کسی کبھی شرائط پورے نہیں کرتے، تو اس لیے اس میں پوری طرح قبولیت نہیں آتی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کوشش کر لیں کہ شیطانی خیالات دور رکھنے اور نماز میں دھیان لگانے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کریں، وہ جو اس کے طریقے ہیں، نماز میں خشوع حاصل کرنے کے طریقے ہم نے تفصیل سے سورہ مؤمنون کے شروع میں پڑھے تھے، تو ان اسباب کو انسان اختیار کرے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ارادہ پکا ہو، وہ کوشش کرتا رہے، دعا کرتا رہے، انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھ سکتے ہیں اور تصور میں یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، اس میں حاضر کا صیغہ بھی لکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، یہ مسئلہ بھی پہلے کہیں آیا تھا، ہمارا اس بارے میں ہم ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں جس کو اعتدال ہم سمجھتے ہیں، بعض لوگ حاضر کا صیغہ استعمال کرنے کو شرک سمجھتے ہیں، مثلا ایسا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود مانا، بعض لوگ اس کو فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں، بات درمیانی ہے، درمیانی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے اور یہ خیال ہے کہ ہم جب اس طریقے سے درود پڑھ رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھ رہے ہیں حاضر کے صیغے کے ساتھ کہ یا رسول اللہ وغیرہ، اور ہم یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا یہ کلام پہنچایا جا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں اور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، تو یہ صحیح نہیں، بس عقیدہ صحیح ہو، یہ خیال ہو کہ یہ باتیں ہماری، یہ جملے اور یہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے جا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے، پھر ٹھیک ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ دو رکعت سنت میں کیا ہمیشہ کافرون اور اخلاص پڑھنا چاہیے؟ مسنون صورتیں جو میں نے بتائی تھیں وہ تو فرائض کے لیے تھیں، فرض نماز کے لیے تھیں، سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب بعد کی جو سنتیں ہیں اور اسی طرح اور بعض اوقات کی فجر سے پہلے کی سنتیں ہیں، اس میں بعض روایتوں میں مغرب کے بعد کی سنتوں کا بھی ذکر آتا ہے، قل یا الکافرون قل ھو اللہ واحد، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے یہ صورتیں پسند تھیں، تو اگر سنت پر عمل کی نیت سے کوئی ہمیشہ وہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ وہ سب فضیلت حاصل ہو جائے گی، ورنہ اور کوئی صورتیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو مسنون صورتیں جو عام طور سے میں نے بتائی تھی، قصار مفصل طوال وغیرہ، وہ تو فرض نماز کے لیے ہیں۔ اچھا، سنت موقعہ کے لیے پھر قبلہ رخ ضروری نہیں ہے جو سفر میں انسان نماز پڑھ رہا ہے. سفر میں انسان کے لیے سنت مؤکدہ چونکہ سنت مؤکدہ نہیں رہتی, وہ نفل یا سنت غیر مؤکدہ کے حکم میں ہو جاتی ہیں, ان کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں. سواری میں جیسے انسان گاڑی کے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھ لے, نہ رکو ضروری نہ قیام ضروری. رکو نہیں, اشارے سے رکو ہوگا, سجدہ ضروری نہیں اور قیام ضروری نہیں, قبلہ رخ ضروری نہیں, یہ سب شرائط معاف ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا. اچھا, ایک اور سوال ہے. نور والی دعا, کیا فجر کے سنت اور فرض کے بیچ میں کرنی چاہیے؟ ہاں, وہ جو دعا ہے وہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس وقت رہ جائے تو اس کے بعد پڑھ لیں انسان. سنتوں پر عمل کی نیت ہے, لیکن چونکہ ہمارے شروع سے طبیعت نہیں ہوئی, اس لیے باوجود کوشش کے اور نیت کے بھول جاتے ہیں. اس میں تو بس انسان کو دھیان کی ضرورت ہے. بس اتنا ہے کہ مثلاً آج ایک سنت انسان ایک مرتبہ بیٹھ کے اچھا یہ سوچ لے کہ اچھا یہ سنت ہے. مثلاً کھجور کھانے کی سنت یاد آ گیا کہ اچھا کھجور کھانے کا سنت طریقہ گٹھلی نکالنے کا طریقہ ہے, یاد کر لیا ہم نے. تو اس وقت انسان کھجور لے کھا لے, اب جب بھی کھجور کھائے گا یاد کر دے کہ اچھا اس کا سنت طریقہ. ایک اہتمام انسان کرے گا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت ہو جائے گی. بس وہی کہ ارادہ, جس کو میں نے بتایا تھا, ارادہ, پکا ارادہ ہو اور انسان کوشش کرے, انشاءاللہ ہو جائے گا. بس تھوڑا سا دھیان کی ضرورت ہے ہر کام میں کہ اچھا یہاں سنت طریقہ کیا ہے, سنت طریقہ کیا ہے. پھر ایسی عادت بن جائے گی کہ بس اوقات بغیر سوچے بھی وہی کام انسان کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اچھا ہے کہ انسان سوچ کر سنت پر عمل کرے, دھیان کے ساتھ سنت پر عمل کرے. سورہ الف لام آل عمران, سورہ آل عمران کا آخری رکوع عشاء کے بعد یہ تہجد کے وقت پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. رات کو نہیں, یعنی سونے سے پہلے نہیں, اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع پڑھا کرتے تھے. بغیر گٹلی کے کھجور آسانی سے ملتی ہے, نہیں اب بغیر گٹلی کے کھجور ہے تو وہ کھا لیں, اس پر بھی سنت کے عمل تو یہ کر لیں کہ سنت کی نیت کر لیں کہ کھجور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بغیر گٹلی کے کھجور, کھجوروں میں وہ کھجور کو دودھ وغیرہ کے ساتھ ملا کر میٹھا بنا دیا جاتا تھا, تو ویسے بھی کھانا ثابت ہے. لیکن اگر گٹلی والی کھجور ہے تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے, وہی گٹلی نکالنے کا جو طریقہ منقول ہے اس طریقے سے. ورنہ اگر بغیر گٹلی کی کھجور ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس میں پھر اس میں کوئی خلاف سنت نہیں ہوگا کہ گٹھلی نکالنی نہیں ہے, تو پھر اس میں سنت اور خلاف سنت کی بات ہی نہیں آئے گی. لیکن ہاں یہ بات تو ہے ایک رمضان کے لیے خاص طور پہ, کہ چونکہ رمضان میں ہر چیز کی فضیلت اور اجر بڑھ جاتا ہے, تو اس لیے اس لحاظ سے رمضان میں کھجور انسان کھائے تو اچھا لگتا ہے کہ گٹھلی والی ہو, تاکہ ایک اور مزید ہر روزانہ ہر رات میں ایک اور سنت پر عمل بھی ہو جائے گا. گٹھلی نکالنے کا جو طریقہ ہے اس سنت پر عمل ہو جائے گا, تو لیلۃ القدر میں بھی وہ اللہ تعالیٰ وہ سنت پر عمل نصیب کر دیں, تو ظاہر ہے رمضان کی کسی رات میں لیلۃ القدر ہے, ایک اور سنت پر عمل کی فضیلت مل جائے گی جو لیلۃ القدر کی ہوگی. تو اس لحاظ سے زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن اگر کوئی بغیر گٹلی والی کھجور کھائے تو کوئی اشکال کی بات نہیں, اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. ایک اور سوال ہے, بعض لوگ یوٹیوب پہ پروگرام کرتے ہیں, اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ دو فرعون تھے. ہاں یہ بات صحیح ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, چونکہ یہ تاریخی باتیں ہیں, تاریخی باتوں میں ہم یقیناً تو نہیں کہہ سکتے کسی ایک بات کے بارے میں کہ کیا صحیح کیا غلط, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بچپن میں, موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا دور تھا, تو اس وقت جو فرعون تھا وہ اصل فرعون جو یعنی جو فرعون تھا اس وقت وہ ایک بوڑھا ہو گیا تھا، اس کا باپ یعنی وہ خود بوڑھا ہو گیا تھا، اور اس کے جو بیٹا تھا یہ تاریخی بات ہے، اور اس کے بیٹے کو اس نے اپنی جگہ رکھنا شروع کر دیا تھا، خود موجود تھا لیکن بیٹا اس کی جگہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو دور آیا، جب موسیٰ علیہ السلام نبوت کا اعلان کر کے جب دعوت حق دینے کے لیے گئے تھے اور اسلام کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس وقت وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں اصل فرعون کی یعنی فرعون تو باپ تو انتقال کر چکا تھا، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام جن کی جو دعوت پہنچی تھی وہ دوسرے تک پہنچی تھی۔ تو بہرحال یہ تاریخی باتیں، اس میں کوئی اس میں غلط کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا وہ ایک ہی تھا، تب بھی ہم کہیں گے ٹھیک ہے، تاریخ کی باتیں ہیں، اس کا صحیح غلط ہونا کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ ہماری تاریخی باتیں بہت سی وہ ہوتی ہیں جو اہل کتاب کی یعنی یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، تو اس میں بس یہی ہے جیسے حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ ان اس طرح کی باتیں جس میں دینی کوئی شریعت کے کوئی حکم کی بات نہ ہو تو وہاں پر ہم اہل کتاب کی بات ماننا چاہیں مان سکتے ہیں، لیکن یقین تو ہم کسی بات پہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کی بات تاریخ کی حد تک ہوگی۔ لا تصدقوها ولا تكذبوها، نہ یقین کے ساتھ اس کو ہم ہاں کہیں گے اور نہ ہم یقین کے ساتھ یہ کہیں گے کہ یہ غلط بات ہے۔ کھجور نکالنے کا طریقہ، اس کی کوئی ویڈیو میرے پاس تو ہے نہیں کہ اس کی ویڈیو میں بھیج سکوں، لیکن یہ کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، وہ کسی نے جواب دے ہی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کھجور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے تو کھجور کھانے کے بعد ہاتھ کی درمیان دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ دونوں میں سے جو بھی ہاتھ ہو، دائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، دائیں ہاتھ کی درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی ان دونوں انگلیوں کو ملا لیں، اور اس کے باہر والی جو سائڈ ہے جس کو ظاہری حصہ کہتے ہیں، اندر کی طرف سے تو انسان چیزیں پکڑتا ہے، باہر کی طرف والی جو سائڈ ہے اس کو منہ کی طرف اٹھائیں اور گٹلی اس کے اوپر ڈال دیں، دونوں انگلیوں کے درمیان میں ڈال دیں اور پھر جہاں پھینکنی ہو پھینک دیں، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے کہ گٹلی کو ان دونوں انگلیوں سے پکڑ لیں، گٹلی کو ان دونوں انگلیوں سے پکڑ لیں، یعنی درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی سے گٹلی کو دونوں کے درمیان پکڑ لیں اور پکڑ کر جہاں پھینکنا ہو پھینک دیں۔ یہ جو عام طریقہ ہوتا ہے بعضوں کا کہ ڈائریکٹ منہ سے پھینک دیتے ہیں دسترخوان پہ جیسے تھوک پھینک رہے ہوں، یہ طریقہ نہیں ہے، تو ہاتھ سے نکالنا ہے، لیکن ہاتھ سے وہاں سے نہیں نکالنا جہاں سے ہم کھا رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے گٹلی نکالیں گے اس پر تھوک لگے گا، اب وہاں پر تھوک لگے گا اسی کو ہم دوسری کھجوروں پہ لگا کر پھر اس کو اٹھا رہے ہیں، تو اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا کہ نہیں، باہر کی طرف ہاتھ کے باہر والا حصہ، درمیان والی اور شہادت والی انگلی، اس کے باہر والے حصے پر گٹلی نکالیں یا اوپر رکھ دیں ایک طریقہ، یا ان دونوں کے درمیان پکڑ لیں اور اس کو پھر پھینک دیں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔